بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 مارچ 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ ممتحنہ کی آیات 2, 3 اور 4 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے سورہ ممتحنہ کا آغاز کر دیا تھا. پہلی آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور اس پر گفتگو بھی, اور چونکہ کچھ اہم اصولی مباحث زیر بحث آئے ہیں لہذا ان کی وضاحت میں پورا خطاب جمعہ جو ہے وہ اسی کی تشریح میں گزر گیا. چونکہ اصولی طور پر یہ بہت اہم معاملات ہیں جنہیں عام طور پر آج مسلمان دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا. ہم نے دین کو بھی سمجھ لیا کہ بس ذاتی اخلاقی معاملات, کچھ روحانیت, بس یہ دین ہے. قرآن مجید تو پوری زندگی کو دین کے تابع دیکھنا چاہتا ہے, اور وہاں پر بعثت نبوی کب ہوئی ہے؟ جب نو انسانی ریاست کے لیول پر پہنچ چکی تھی, بڑی بڑی سٹیٹس وجود میں آ چکی تھی, بڑی بڑی مملکتیں وجود میں آ چکی تھی. سلطنت قیصر, سلطنت کسرا, رومن امپائر, پرشین امپائر, چائنا کے اندر ایک بہت بڑی تہذیب تھی اور وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی قوت تھا. یہ اجتماعی معاملات, ریاست کے معاملات, قانون کا مسئلہ, لاز, اس کے امپلیمنٹیشن, یہ جو ہے دین کا ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہے اصولی طور پر کہ دین کا مطلب تو ہے ہی نظام حکومت. لفظ دین کے اندر بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے سسٹم, سسٹم آف سوشل جسٹس, ریاستی نظام, قانونی نظام, عدالتی نظام, سیاسی نظام, معاشی نظام, جو آج کے ہائیسٹ لیول کے جو موضوعات ہیں اس وقت نظام کے اعتبار سے، اصل میں تو دین ان پر محیط ہے، ان پر مشتمل ہے. رسول جو ہیں وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں اور رہنمائی دیتے ہیں زندگی کی ہر گوشے میں. اس کے اندر انسان کی عقائد بھی ہیں، اس کی رسومات بھی ہیں، عبادت کے طریقے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عام دنیا کہتی ہے ہاں یہ دین و مذہب ہے، یہ تو ہے ہی ہیں. لیکن جب لفظ دین آتا ہے تو اس کے اندر پرائمریلی جو مفہوم ہے وہ نظام کا ہے، یہ پورے نظام کو حاوی ہے یہ. اور ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے مسلمانوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان تو کوشش کرے گا تمہیں آدھے پر یا ایک بٹا دو، ایک بٹا تین، ایک بٹا چار دین کے اوپر قانع کر دے گا. وہ مذہب کے تصور پر ہی تمہیں چاہے گا کہ بس یہی تک محدود رہو، باقی کو چھوڑ دو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انه لکم عدو مبین. چنانچہ یہاں جو موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں وہ عام طور پر دین و مذہب کے ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارے خیال کے مطابق، اسی لیے کچھ وضاحت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. دین کا تصور وہ ہے، مذہب کا عام طور پر، اور ہمارے جو اس دور کے مستشرقین ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی جب کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو کس پہلو سے؟ مستشرقین جو ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن اسلام پر تحقیق کرتے ہیں، اور اس تحقیق کے لیے وہ عربی بھی سیکھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن نیت ان کی کیا ہوتی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تحقیق کر کے وہ جو کچھ چاہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو چنانچہ وہ جب اسلام کے بارے میں ویوز دیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اچھی باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی زہر بھی گھول دیتے ہیں. اسی کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ٹوائن بی نے ایک اعتبار سے حضور کی بڑی تعریف کی، وہ اس دور کا بہت بڑا ہسٹورین تھا، لیکن ایک اعتبار سے سخت تنقید کر دی. ایک ہی جملے میں اس نے دونوں باتیں کہہ دی، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے طور پر تو محمد ناکام رہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، تقبل کفر کفر نہ باشد، لیکن اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے بہت کامیاب ہوئے. چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو الگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو کچھ پروفیٹک انداز تھا، یہاں پر ہمیں کچھ نبوت والے انداز ملتے ہیں، اور جو دور مدنی ہے ہجرت کے بعد کا اس کو کہتے ہیں یہ تو حکومت کا دور ہے، اس میں تو کوئی بات جو ہے وہ پروفٹس والی ہے نہیں. اس لیے کہ ان کا تصور پروفٹ کیا ہے، ان کو بھی سمجھیے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں یہ سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کتنے برس ملے تھے، 29 سال کی عمر میں تو ویسے اٹھا لیے گئے، ابھی ان کا وہ ابتدائی دور تھا. چنانچہ ان کی تعلیمات کیا تھی، کوئی شخص تمہارے گال پر تھپڑ رسید کرے اگلا بھی پیش کر دو، کوئی تمہارے خلاف کوئی ناجائز مقدمہ کر کے اور تمہارا جو ہے وہ اوپر کا جو کپڑا ہے وہ اتارنا چاہے تو اپنا کرتا بھی اتار کے دے دو. اب یہ تعلیمات، یہ انبیاء کی تعلیمات، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں، پچھلی مرتبہ جو پڑھا ہے، کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہ کرو جب وہ وقت آئے، جب حق و باطل کا تصادم آخری مرحلے میں آئے گا، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا ہے، غزوہ بدر کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں. اپنے ہی رشتہ داروں کو جو ہے کال کیا جا رہا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کے رشتہ دار دوسری طرف موجود ہیں کفار کے لشکر میں، کوئی رعایت نہیں کر رہے. جس کا ایک کلائمیکس میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے یہ کہا، وہ بیٹے اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے اور وہ کفار کے لشکر میں تھے، کہ ابا جان ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے رعایت کر دی باپ ہونے کے ناطے کہ آپ باپ ہیں. جواب کیا دیا؟ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ کون ہے جو ارحم امتی بے امتی ابو بکر، امت کے انتہائی سے زیادہ رحم دل انسان، جن کی صداقت کی گواہی جو ہے اللہ کے رسول دے رہے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ مشفق رحیم دل کے نرم ابو بکر ہیں. اب یہ تضادات انہیں لگتے، حضرت عیسیٰ کی وہ تعلیم، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے وہ یہ ہے، اور آپ کی جنگ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، قرآن بار بار قتال کا ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور فتنہ کا مطلب غیر اللہ کی حاکمیت اس زمین پر، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس نے اس کے لیے ایک مکمل نظام دین اسلام کی شکل میں دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کامل نظام، مکمل قانون. اب اس پر کوئی اور طاقت اپنا قانون اپنا نظام چلانا چاہے، یہ فتنہ ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت. یہ نہیں کہ کوئی اچھا قانون ہو تو چھوڑ دو اس کو، نہیں، غیر اللہ کا قانون بظاہر کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہو جب اللہ کا نہیں ہے تو فتنہ. اور مسلمان کی جنگ اس سے جاری رہے گی جب تک کہ اس کو ختم کر کے اللہ کے دین کو قائم نہ کر دے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ بات آج کے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، دین اور مذہب کے حوالے سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس رواداری، نیچے پڑھنا، ہر وقت سدا جو، جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اب یہ فلسفے کے طور پر اب یہ باتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے بعض دانشور عام کر رہے ہیں، بلکہ وہ بات آدھی رہ گئی تھی جو میں نے ذکر کیا تھا. ہمارے ہاں جو محاضرات ہوئے تھے اس میں مولانا وحید الدین خان آئے تھے، جو اس وقت اس فلسفے کے حامی ہیں، کہ اسلام میں جہاد اور قتال تو ہے ہی نہیں، صرف اور صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے. چنانچہ اپنے اس فلسفے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اس کو قرآن نے فتح مبین کہا. اصل میں تو جنگوں سے کچھ نہیں بنا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی، تو آپ نے صلح کی، صلح سے مسئلہ حل ہوا، معلوم ہوا کہ اصل چیز تو صلح ہے. اب یہ اس طریقے سے بات کو جو ہے اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر جب آپ پیش کریں گے تو ان کی بات میں وزن لگے گا، اور عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ پوری حقیقت کیا ہے، پورا سچ کیا ہے. وہ تو اتنی سی بات کو سن کر اچھا واقعی ہاں صلح حدیبیہ کو قرآن نے بھی فتح قرار دیا اور اس کے بعد سے جو ہے معاملات بہت بہتر ہو گئے، تو واقعی صلح ہی مطلوب ہے. یہ تو مسلمانوں کو جنگ مسلط کر دی جائے تو ہوتا ہے، ورنہ تو مسلمان تو جنگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلمان سے زیادہ پورا من کوئی نہیں. یہ ہے جو تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے جو یہ واقعہ بتایا تھا جب انہوں نے یہاں پر یہ خطاب کیا ہمارے اسی آڈیٹوریم میں وحید الدین خان صاحب نے، تو پھر بانی محترم نے، والد محترم رحمہ اللہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر صلح ہی اتنی مطلوب اور مقصود ہے اور اسی سے سارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور یہی دین کا منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے، تو جب صلح ٹوٹ گئی تھی 2 سال کے بعد، اور صلح تو 10 سال کے لیے تھی نا، 2 سال کے بعد کفار کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور اب وہ تجدید صلح کے لیے آ رہے ہیں ابو سفیان، چونکہ پہلی آیت کے اندر اسی کا ذکر واقع تھا، ابو سفیان مکہ سے چل کر آ رہے ہیں، ان کا نام ادب سے اس لیے لیا جائے گا کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ورنہ اس وقت وہ قریش مکہ کے سردار تھے اور اسلام کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش کیا شک. آل دا وے مکہ سے چل کر مدینہ آ رہے ہیں 300 میل کا سفر کر کے، کہ کسی طرح صلح کی تجدید کا ہو جائے، سفارشیں تلاش کر رہے ہیں، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے رہے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آسان راستہ ہے. وہ جو ہوا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی بار. پھر حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، کوئی میری سفارش کر دے، کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور بالکل مایوس واپس آتے ہیں. حضور تجدید کرنے سے صاف انکار کر دیا. تو کیوں نہیں تجدید کی گئی جبکہ مشرک کیا رہے ہیں کہ ہو جائے تجدید؟ ان کا سردار چل کے آیا. چنانچہ اس پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا, ان پر کوئی جواب نہیں تھا, لا جواب ہو کے کہا نو کمنٹس اور اسٹیشن نیچے اتر آئے. اور آج تک بھی انہوں نے اپنی کسی کتاب میں کسی رسالے میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہی بات دہراتے ہیں, جی سورہ یہ اصل شہ ہے, دیکھو سورہ حدیبیہ سے ہوا. اب یہ ہے ان کی ڈھٹائی. تو قرآن اتنا صاف کھلی کتاب ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ تو قیامت تک کے لیے اعلان ہے. یہ زمین پر اللہ کی ہے اور اس نے پوری زمین کے لیے اپنا قانون مکمل بھیج دیا. جب تک پوری زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا, مسلمانوں کی جنگ جاری رہے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ غیرت ایمانی کا تقاضا, یہ اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے. چنانچہ یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی بات ہے. اب میں اس کی ایک وضاحت اور کر رہا ہوں. مکی دور میں حکم یہی تھا جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی جاتی ہیں, تقریباً وہی تعلیمات مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. ہاتھ بندے رکھو, کفو ایدیکم, تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تم پر ظلم کے پہاڑ پڑے جا رہے ہیں, پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, سخت ترین اذیتیں دی جا رہی ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, برداشت کرو. ادفع باللتی ہی احسن, قرآن کہہ رہا ہے. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تم جواب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو. وہ گالی دے رہے ہیں, تم جواب میں ان کو دعا دو. اب یہاں تک انہیں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ تو نبیوں والے کام ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو پورے دین کا تھا نا. دین اصل میں رحمت ہے. نو انسانی, جب کل دین قائم ہو جائے تو وہ سب سے بڑی رحمت ہوگی انسانوں کے لیے. لیکن باطل نظام اس رحمت کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ انسانوں کو حیوانیت تک پہنچا دیتا ہے باطل نظام. دنیا میں بھی جو بھی باطل نظام ہوگا اللہ کے نظام کے سوا, جو بھی نظام ہوگا واٹ سو ایور, وہ ایکسپلائٹیٹو ہوگا, استحصالی ہوگا, کسی نہ کسی پہلو سے انتہائی سے زیادہ استحصالی ہوگا. آج کا جو جس کو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر وہ کہتے ہیں, وہ بدترین استحصالی نظام ہے. اوکوپائی وال اسٹریٹ کہاں سے آ گئی ہے تارک تحریک؟ یورپ کے کتنے ملکوں میں اٹھ کھڑے ہوئے لوگ, اور ابھی تو ان کو جو ہے وہ چارہ دیا جا رہا ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی وظیفے دیے جا رہے ہیں اگر یہ نہ ہو, اور کیپیٹلزم یہ نہیں چاہتا کہ ان کو یہ بھی ملے. وہ تو صرف اپنی حفاظت کے لیے, اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ بھوکے جو ہیں یہ تو ہمارے پیٹ پھاڑ دیں گے. جیسے کہ اشتراکیت آ گئی تھی جب یہ نظام کیپیٹلزم کا یہ ننگا ناچ ناچ رہا تھا, تو پھر کیا آیا تھا دنیا میں؟ اشتراکیت آئی, سوشلزم آیا. اور وہ جرمنی کا وہ شخص تھا جس نے فکر دیا, اور رشیا کے اندر انقلاب آ گیا, پھر یورپ, شمالی یورپ, مشرقی یورپ کے اندر انقلاب آ گیا, لیٹن امریکہ کے اندر انقلاب آ گیا. یہ سب کیا تھا؟ سرمایہ دارانہ نظام کے جبر کے خلاف, اس کے ظلم اور استحصال کے خلاف تھا. تو کوئی بھی نظام ہوگا وہ ایکسپلائٹیٹو ہوگا, استحصالی ہوگا, چاہے شکل سے کتنا خوبصورت نظر آتا ہو. جس کو اقبال کا ایک شعر ہی کافی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. دیکھیے کتنی خوبصورتی سے دونوں پہلو. مشرق کا جو تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن, بظاہر جو ہے لگتا ہے کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں, جو پروپاگنڈا ہے, اور جس طریقے سے اسے پیش کیا جاتا ہے, اندروں چنگیز سے تاریخ تر, حقیقت کے اعتبار سے بدترین ایکسپلائٹیشن. اور سب سے بڑی ایک ایکسپلائٹیشن ہے دنیا کے معاملے میں, عدل و انصاف نہیں مل رہا, ایک طبقہ سارے وسائل پر قابض ہے, دوسرا جو ہے محروم سے محروم تر ہو رہا ہے, اس کو لگام دینے کے لیے اسے حیوان بنایا جا رہا ہے. پانچ دن اسے خوب کام لو, دو دن جو ہے اسے حیوانوں کی طرح عیش کرنے دو, اور ایسی چیزیں عام کر دو جو کبھی انسانیت سوچ نہیں سکتی، اور وہ سرعام کریں اور اس کے اندر مگن رہیں اور شراب کے نشے میں لط ہو کر ڈر جائے، انسانیت سے گرا کر ان حیوان بنا دو، یہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت فحاشی اور اوریانی کے سراب ہے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کو حیوان بنا کر ان کو ہم کنٹرول کر سکیں. یہ سارا جیوز کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ ساری سازش ان کی ہے. اس کے لیے کتنی لمبی پلاننگ کی گئی ہے، حیا کا لبادہ اتارنے کے لیے کیا کچھ انہیں نہیں کرنا پڑا. وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاں ایول جینیس ہیں. لہذا سب سے زیادہ مسئلہ عورت کے اندر تو حیا بہت زیادہ ہے، اس میں سے کیسے نکالا جائے؟ بچوں کو جو ہے وہ کڈس کے لیے کارٹون موویز ایسی بنائی جائیں پتہ لگے کہ عورت کا تو لباس ہی بے لباس ہی ہے، وہیں سے شروع کر دو. بچے روزانہ صبح شام دیکھیں، مرد اور عورت دونوں جائیں جا کے جاب کریں اور بچوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، اور انہیں بھی اپنی جو ہے مرد عورت کو اپنی بھی کچھ جو ہے وہ چاہیے ہے تفریح، تو بچوں کو تو بالکل اگنور کر کے انہیں ان کی تفریح میں ڈال دو اور خود اپنی تفریح میں لگے رہو. یہ انسانیت کے ساتھ بدترین مذاق ہے، بدترین دشمنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس نظام کی وجہ سے شیطان کی کامیابی یہ کہ پھر لوگ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، روحانیت کی طرف، اخلاق کی طرف متوجہ ہی نہ ہونے پائیں اور جہنم کا ایندھن بنے، جیسے کہ قرآن میں آیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، نو انسانی کی عظیم اکثریت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے. یہ امر واقع ہے، یہ حقیقت ہے جو قرآن نے کہا. تو یہ ہے اس نظام کا، جو کوئی بھی اور نظام ہو ادر دین دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ کا نظام. چنانچہ اس باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام وہ کام کرنے پڑیں گے جو انقلابی جماعتوں کو کرنے پڑتے ہیں، سخت ترین اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے، اپنے ہی عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا پڑے گا، اور قریبی جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی جب وہ اس صف میں کھڑے ہوئے. ایک صف ہے حزب اللہ کی اور بقیہ ہے حزب الشیطان. پھر وہ مرحلہ آتا ہے ڈیسائسو، فیصلہ کن، اور وہ آیا. اس کا آغاز ہو گیا تھا ہجرت کے بعد ہی غزوہ بدر سے، اور اس کا جو کلائمیکس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ تھا فتح مکہ کا واقعہ. چنانچہ جب ٹوٹ گئی صلح، اور صلح ٹوٹی ہے ان کی غلطی سے، مشرکین کی، اور کوشش انہوں نے پوری کر دیکھی کسی طرح صلح جو ہے اس کا تجدید ہو جائے، صلح نامہ، آپ نے جو ہے بالکل اس کو اگنور کیا، اور فوری طور پر مکے کے اوپر فوج کشی کی تیاری شروع کر دی خفیہ طور پر. یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اسی میں پھر یہ، چونکہ ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتہ، انہوں نے، حضور نے خفیہ رکھا تھا اس معاملے کو، انہوں نے ایک خط کے ذریعے قریش کو مطلع کرنا چاہا. قریش تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا، بہرحال ان کو مطلع کرنا چاہا، اور ایک عورت کے ذریعے وہ ایک خط انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر مل گئی اللہ کی طرف سے، اور آپ نے پیچھے حضرت علی کو اور صحابہ کو بھیجا، اور انہوں نے وہ عورت سے وہ خط برآمد کر لیا. اور اس پر جو پھر تبصرہ ہے یہاں پر قرآن مجید کا، وہ کتنا سخت ہے بظاہر، وہ میں آیت کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ پھر لنک آگے سے قائم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اہل ایمان، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست مت سمجھو. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب کی ہے، جو قرآن کو دل سے تسلیم کر کے بھی زبان سے انکاری ہیں اور مخالفت پر اڑ گئے ہیں اور شیطان کا اس وقت رول ادا کر رہے ہیں، وہ تمہارے دوست ہوں، بھائی بند ہوں، عزیز ہوں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے دشمن ہیں، عدو بھی میرے دشمن، ان کو تم اپنا دوست بناؤ گے؟ یلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، تعلقات بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یخرجون الرسول وایاکم، اور اسی وجہ سے انہوں نے نکالا تھا اللہ کے رسول کو بھی اور تمہیں بھی وہاں سے نکالا. مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے جو ہجرت کر کے آ چکے ہیں مدینہ، تمہیں بھی نکلنے پر مجبور کیا. کس نے کیا؟ یہی قریش، یہ تمہارے بھائی بند، اب جن کو خط لکھ کر مطلع کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. غلطی تو چھوٹی سی تھی لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہے اس کو دیکھیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی تلاش، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اگر یہ سارا کام تم نے کیا، ہجرت بھی کی ہے، اس سے پہلے جہاد بھی کیا ہے، جنگ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ بنی مستلق ہے، اور بے شمار ہیں ان میں مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، تو اگر یہ سب میری رضا کی وجہ سے تھا تو پھر یہ تمہاری حرکت، اس کا کیا جواز ہے؟ تو سرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طور پر انہیں محبت کے پیغامات بھیج رہے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو. وما اعلنتم، اور جو تم علانیہ طور پر کرتے ہو. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ تو بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے. یہ ہے سخت تنبیہ جو کی گئی ہے اس ایک واقعے پر، اور یہ اس لیے ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو رہنمائی ہو جائے کہ یہ معاملات کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. اور جب اللہ کے دین کے غلبے کے جو آخری مراحل آتے ہیں اس کے اندر اس چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، وہاں کتنی ویجیلنس کی ضرورت ہے. اور جہاں معاملے کو خفیہ رکھنا ہے تو خفیہ رکھنا ہے، یہ ڈسپلن ہونا چاہیے. حزب اللہ، یہ تو اللہ کی پارٹی ہے، یہ مسلمان جو اللہ کے دین کو قائم کرنے نکلے ہیں، یہ پارٹی ڈسپلن اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. ہجوم سے، بھیڑ سے انقلاب نہیں آتا، ویل آرگنائزڈ ڈسپلن جماعت سے انقلاب آتا ہے، جو ہر بڑی سے بڑی قربانی اور نفس کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اپنی رائے کی قربانی، سب کی قربانی کے لیے تیار ہو. یہ ہے پہلی آیت جو ہم پڑھ چکے، اور میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ہمارا دین مکمل ہے، سارے گوشے ہیں. مکی دور وہ دعوت کا دور تھا، مدنی دور اقامت کا دور ہے. دعوت کے دور میں بالکل جسے کہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، کوئی گالیاں دے رہا ہے جواب میں دعائیں دو، کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو اسے کوئی تحفہ پھول پیش کر دو. یہ دل جیتنے کا وقت ہے. ابھی حزب اللہ کی تشکیل کا وقت ہے، اور جب حزب اللہ کی تشکیل ہو جائے گی تو اسی انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اب نظام کو بدلنا ہوگا. نظام کے تقاضے جہاد و قتال ہے، اور وہاں کوئی کسی قسم کی نرمی اور رو رعایت وہ تو پھر سارے معاملے کو تلپٹ کر دے گی. اسی لیے اس بات کو پہچان لیجئے، ایک ہے دعوت کا مرحلہ اور ایک اقامت کا. جب اقامت کا مرحلہ ہو گیا اور دین قائم ہو گیا، اب تو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. چنانچہ وہاں اسلامی ریاست جب قائم ہو جائے تو چونکہ اس وقت کا یہ میرا موضوع تفصیلی نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کافر کے لیے ہمارے لیے دل میں نفرت ہوگی. نہیں، جب اقامت کا مرحلہ ہو اور دین کے قیام کے رستے میں جو قوت رکاوٹ بنے اور وہ جو ہے اپنی قوت لے کر میدان میں آ جائیں کہ مسلمانوں کی قوت روکی جائے، اللہ کا دین قائم نہ ہو، وہاں پر کوئی رو رعایت نہیں ہے، وہاں سختی درکار ہے. ادروائز ایک اسلامی ریاست جب قائم ہو گئی تو وہاں چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے غیر وہ یہودی ہے، اور چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے پارسی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو اتنی ہی محترم ہے جتنی ایک مسلمان کی، اور اس کی حفاظت ریاست کے ذمے اتنی ہی اہم ہے جتنی ایک مسلمان شہری کی، یہاں تک کہ ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت جو ہے اسلامی ریاست کرتی ہے. جب نظام قائم ہو جائے اللہ کا دین تو رحمت ہی رحمت ہے، پھر کسی پر کوئی جبر نہیں. البتہ نظام اتنا عادلانہ کہ پھر لوگ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے، پھر تو جو تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے کہ واقعی اصل دین تو ہے ہی، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی آپ رحمت للعالمین ہیں. انہیں سمجھ میں آیا تھا، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں ہے وہ رحمت. ہم تو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رحمت سے تو ہم نے خود کو محروم کر رکھا ہے. ہمیں چاہیے ہی نہیں وہ نظام جو دنیا میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا، ہم نے اسے ٹھوکر مار کر ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور بڑا کارنامہ بھی ہے، پاکستانیوں نے سر انجام دیا. وہ نظام اگر برابر کی سرزمین میں قائم ہوا تھا ہمارے مغرب کی طرف، افغانستان میں طالبان، جو جس کو بدنام لفظ کر دیا گیا، طالبان یا افغانستان، انہوں نے اس نظام کو قائم کیا تھا، اور وہ رحمت جو ہے اس کے مظاہر جب سامنے آئے تو ساری دنیا ٹوٹ پڑی. اور اس میں فرنٹ لائن الائی کون بنا؟ اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. یہ ہے وہ جس کی سزا بھگت رہے اور جو حالت ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دینی اعتبار سے کھڑے کہاں اور ان چیزوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہمارے دین میں. چنانچہ اب آگے پڑھیں، ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء. جو کہے مسلمانوں، اگر ان کا بس چل گیا تم پر اور تم کہیں ان کے قابو آ جاؤ، وہ تو تمہارے ساتھ پوری دشمنی کریں گے، وہ تم سے کوئی رعایت نہیں کریں گے. اصل میں اس وقت سچویشن کیا تھی کہ اب مکہ کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، اور مکہ کے اندر ہی جو مہاجرین آئے تھے مکے سے، اب ان کے عزیز رشتہ دار ہی ہیں نا وہاں پر، جو قریش مکہ ہیں، جو کفار مکہ ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور قبیلے کی اور ایک قبیلے کا ہونا، ہم قبیلہ ہونا اس زمانے میں اس کا ایک بڑا مقام ہوتا تھا. چلو وہ تو کر رہے ہیں، اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں جبکہ وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں. ابو سفیان آ رہے ہیں کہ صلح کرو، صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل نظر انداز کر کے، بالکل اگنور کر کے آپ نے جسٹر دے دیا کہ صلح کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اب چڑھائی ہو رہی ہے. یہ سیرت کے واقعات ہیں، اور اللہ کے رسول بھی حق ہے، دین بھی حق ہے. لہذا ان کو بجائے اس کے کہ ہم کرٹیسائز کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی ہے اصل دین وہ ہے. چنانچہ اب مسلمانوں میں سے بعض کو کچھ ہوگا کہ بھائی ہم اپنے ہی رشتہ دار ان کو جو ہے کریں گے، اگرچہ اس سے پہلے اکثر مسلمان اس مرحلے سے گزر چکے تھے، اس آزمائش سے، غزوہ بدر میں گزر چکے ہیں، غزوہ احد میں گزر چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پورا پورا دیا ہے، اور کوئی روح رعایت نہیں کی اپنے ان رشتہ داروں کے لیے وہاں سے چل کر آئے تھے. لیکن اب ہم خود چڑھائی کرنے جا رہے ہیں جبکہ وہ صلح کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ ہیزیٹیشن سی ہوئی. اسے اللہ نے ایڈریس کیا ہے بڑے سخت انداز سے. اکثر مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں تھا، وہ دین کے انتقادوں کو پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے، اور اس لیے کہ آئندہ بھی ایسے واقعات آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھرپور رہنمائی دے دی. یہ قیامت تک چلنا ہے دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے. دیکھو تمہیں ان کی عزیز داری رشتہ داری کا بڑا خیال ہے. ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر ان کا بس چل گیا اور تم کہیں ان کے قابو آ گئے تو وہ تو تم سے پوری دشمنی کریں گے، وہ تو کوئی رعایت نہیں کریں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، یعنی جو کچھ ہو سکتا تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے سب کچھ استعمال کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تو شدید خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ تم واپس کفر کی حالت میں لوٹ آؤ. یہ دولت ایمان جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس سے تمہیں محروم کریں، وہ تو تمہاری دشمنی اس حد تک کر رہے ہیں اور تمہیں ان کا خیال آ رہا ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار نہ تمہاری اولاد کسی کام نہیں آ سکیں گے. اور یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل مسئلہ تو قیامت کا ہے جو ابدی زندگی ہے. اب یہ ہے مسلمانوں کو سختی سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قرآن مجید میں یہ موضوع کئی جگہ پر آیا ہے کہ یہی تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جن کی خاطر تم سب کچھ کر جاتے ہو، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، سب بے اصولیاں کرتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارا ان کے بارے میں کیا احساسات ہوں گے؟ اس وقت جیسے ایک جگہ دوستوں کے بارے میں بھی آئی ہے بات، دوستی کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، دوست نے بات کہہ دی نہیں ٹالی جا سکتی، بات تو غلط ہے جو کہہ رہا ہے، ناحق ہے، لیکن دوست ہے بھائی، اس کی بات کیسے ٹالی جائے؟ دینی اعتبار سے غلط بات ہے. بہرحال دوستی نبھانی جو ہے وہ ولین ہے. یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں، ان کا حقیقت سے کیا تصور ہے؟ فرمایا الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوں گے قیامت کے دن. الا المتقین، سوائے ان کے کہ جو واقعی متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے اور دین کو ہر معاملے میں مقدم رکھنے والے تھے، ان کے سوا باقی سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے تم نے مروایا، تم نے غلط رستے پر ڈالا، لیکن آج تمہیں یہ دوستیاں بڑی محبوب ہیں. اسی طریقے سے رشتہ دار، ان کی محبت، اولاد کی محبت، یہ اولاد جس کے لیے انسان ہر غلط کام کر جاتا ہے اور اس کے لیے جواز بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کیا کروں اولاد کا مسئلہ ہے، ان کی فرمائشیں ہیں، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، انہیں دنیا میں ایک اونچے مقام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا سب کچھ جو ہے ہر چیز اس کے حوالے سے جائز. قرآن نے دو جگہ اس کے حوالے سے کان کھولے ہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جب دیکھیں گے سامنے عذاب کو، جہنم کو، انجام نظر آ رہا ہے، جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کا نتیجہ سامنے ہے، ان کی شدید خواہش ہوگی کہ ان کی اولاد کو ان کے گناہوں کے فدیے کے طور پر قبول کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے، ان کو بچا لیا جائے. اولاد، سب سے پہلے اولاد، وصاحبته واخيه، اس کی خواہش ہوگی میری بیوی بھی میری طرف سے حاضر ہے، گناہ میرے ہیں، جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے بچانے کے لیے میری طرف سے یہ حاضر ہے، اس کو میرے فدیے کے طور پر قبول کر کے جہنم میں ڈالو. واخيه، اور میرے بھائی بند. آج کل تو چونکہ خون سفید ہو گیا تو بھائی بندوں کا معاملہ بڑا مختلف ہے، اس زمانے میں وہ بھائیوں کا ایک رشتہ بھی بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا قبائلی نظام کے اندر، تو اس وقت وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن واقعی اور بھائی کو بھی قبول، میری طرف سے حاضر ہے، اسے جہنم میں جھونکو، مجھے بچاؤ. وہ فصیلت التی توی، اور میرا وہ قبیلہ جو میرا محافظ تھا، میری برادری. وہ منف الارض جميعا، اور اس کا منطقی انجام جو قرآن نے بتایا کہ ساری دنیا، پوری نو انسانی کسی طرح جہنم میں چلی جائے، میں ایک بچ جاؤں، یہ ہوگا اس وقت کا احساس. آج تمہیں یہ رشتہ داریاں اور دوستیاں یاد آ رہی ہیں؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. آج کے بزرگ اور بڑے جو ہیں وہ ہمارے رہبر، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلے آؤ، کچھ نہیں ہوگا، قیامت میں اگر کچھ ہوا بھی تو ہم بچا لیں گے. ہم جو ہیں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں بٹا سکے گا. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، فیصلہ کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اسے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، رول ماڈل ہیں، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، تمہارے جد امجد ابراہیم. ذرا یاد کرو، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ میں بیزار ہوں تم سب سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں. باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا نا، یا بت لا تعبد الشیطان، اے بجان شیطان کی پوجا مت کریں آپ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کھلے عام توحید کا اعلان کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور لہذا باپ نے نکال دیا گھر سے. ٹھیک ہے، میری وفاداری اللہ سے، رب میرا وہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. تو تمہارے جدی امجد ہی تھے نا جو نکلے تھے. کفرنا بکم، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارا کفر کیا، ہم تمہارے منکر ہیں، یعنی جس دین کو تم مانتے ہو، جو شرک تم کر رہے ہو، ہم اس کا کفر کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی ظاہر ہو گئی ہے. ایک حد تک دعوت دی ہے، اس کے بعد اعلان برات کر کے آ گئے، اب کوئی تعلق نہیں ہے ابدا، ہمیشہ کے لیے. ہاں ایک شکل ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ وحدہ لا شریک، اس کی توحید کو مانو، شرک کو چھوڑ دو، تو ہماری ساری دوستی اور تعلقات برقرار ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ شدید ہیں. بنیاد یہ ہے، ایمان اور توحید اور اللہ سے وفاداری. ہمارے تعلق، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری رشتہ داری، اس سب کے حوالے سے بنیاد اللہ اور اس کی توحید. الا قول ابراہیم لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، سوائے ابراہیم کی ایک بات کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی نکلتے وقت، جب باپ نے تو دھکا دے کے نکالا گھر سے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لا استغفرن لك، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا. وما املك لك من الله من شيء، ہاں میں اللہ کے معاملے میں، تمہارے معاملے میں اللہ پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی وہ معاف کرے یا نہ کرے، یہ اختیار تو اس کا ہے، میرا کوئی بس نہیں ہے، البتہ دعا کروں گا. یہ انہوں نے نکلتے وقت باپ سے یہ بات کہی تھی، لیکن اس کی بھی پھر وضاحت قرآن میں آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ نہیں، مشرک باپ کے لیے بھی تم دعا نہیں کر سکتے. تو نہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو وہ پھر رک گئے، ورنہ اس سے پہلے اپنے اس وعدے کی وجہ سے انہوں نے استغفار کیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں روکا اور وہ رک گئے. یہ مضمون سورہ توبہ میں آیا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ حضرت ابراہیم کو باقاعدہ اللہ نے منع کر دیا تھا، اور جب روک دیا تو اس کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کیا باپ کے لیے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے ہمارے رب، ہمارا بھروسہ توکل آپ ہی کی ذات پر ہے، والیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہر معاملے میں آپ ہی سے، آپ ہی کے سامنے جو ہے دست دعا دراز کرتے ہیں، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اور اے ہمارے رب، ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا، یعنی ہم ہر سختی جھیلنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تیرے خاطر، تیرے دین کی خاطر، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم کفار کے ہاتھوں اتنی سختی ہم پر آ جائے، اتنی آزمائش آ جائے کہ ہماری برداشت سے باہر ہو جائے. پروردگار تو ہی ہے کہ جو ہمیں اس سے بچا سکتا ہے اور ہمیں ثابت قدم رکھ سکتا ہے. تو کفار کا تختہ مشق نہ بنانا، یہ دعا جو ہے یہ بڑی عظیم دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بالفعل کفار کے ساتھ جو ہیں وہ حالت وحادارائی کی شکل میں ہوں اور حالت جنگ میں ہوں. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم سے پھر بھی کوئی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، جو ہو جائے تو اس کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو العزیز ہے، سب پر غالب ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارے لیے یہ ہے اسوہ حسنہ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر سے امید رکھتا ہو، جسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کل کائنات کا مالک ہے اور قیامت کا دن آ کر رہے گا، جسے یقین ہے، اور وہ رب ہی ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے، اور وہی رب ہے جو ہمیں کامیابی تک ہمکنار کرنے والا ہے، کامیابی سے. تو یہ ہے جو اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم کا تھا، اے مسلمانوں تم بھی اس کو اختیار کرو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑے گا، جو کوئی اللہ سے وفاداری کی بجائے اپنی دوستیاں نبھانا اور اپنے رشتہ داریاں نبھانے کو جو ہے مقدم کرے گا، اسے ترجیح دے گا، تو پھر وہ جان دے کہ اللہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. یعنی تم پھر جو کچھ کرو گے اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ساری نو انسانی، ساری مخلوقات بھی اللہ کی جو ہے وہ مخالفت کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کی تکذیب کریں، تب بھی اس کی کائنات میں کوئی فرق واقع نہیں ہو. تو الغنی ہے، الحمید ہے. ہاں، جو کوئی یہ کر رہا ہے سارا نقصان اسی کا ہے، وہ اپنا ہی مستقبل برباد کر رہا ہے. تو وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی روگردانی کرے اللہ کے ان احکامات سے تو جان لے کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے. یہ مطالعہ ہم یہیں پر مکمل کر رہے ہیں، پانچ منٹ آپ کے مزید چاہیے. حالات حاضرہ کے حوالے سے باقی تو کچھ مذاکرات کا معاملہ الحمدللہ کچھ لگتا ہے کہ ہم اس حکومت بھی سنجیدہ ہو گئی ہے، اللہ کرے. بہرحال ہمارا موقف تو وہی ہے جو پہلے تھا. باقی جو دوسرا معاملہ اس پر قومی اعتبار سے ہمارے روح کو جھنجھوڑنے والا ہے، وہ تھرپارکر میں جو کچھ انسانیت کی جو بدترین تذلیل کا معاملہ ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کہ گوداموں میں جو ہے وہ گندم پڑی ہے اور خراب ہو رہی ہے، لیکن تھر میں آدم کی اولاد ایک ایک دانے کو ترس رہی ہے. یعنی انتہا ہوتی ہے نااہلی کی، غیر ذمہ داری کی، اور یہ ہے کہ دل کے سخت ہونے کی. ہم نے اس پر پریس ریلیز بھی بھیجا تھا، اس میں یہ الفاظ، چند الفاظ میں اس کو بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سندھ فیسٹیول کے انعقاد میں 5 ارب روپیہ فحش اور بہودہ حرکتوں میں اڑایا گیا، اور اسی عرصے میں صوبہ سندھ کے ایک ضلع میں بچے دودھ کی نایابی کی وجہ سے بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر جانے دیتے رہے. تھر ہسپتالوں میں، تھر میں جو ہسپتالوں عمارتیں ہیں، لیکن نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے. یہ حکومت چاہے جمہوری ہو چاہے فوجی ہو، یہاں پر عوام تک جو ہے اس کی کوئی خیر پہنچنے جو ہے وہ تو سب کا مشترکہ مشن ہے کہ نہیں، سب کچھ اپنی جیب میں ڈالو، ان کے پاس اختیارات ہیں. ہسپتال اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کمیشن ملے، اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ بدترین بدعنوانی کے مواقع ملیں. چنانچہ بلڈنگ ہے، نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے. اب یہ سب کچھ ہے، حضرت عمر کا وہ قول ذرا یاد کیجیے، یہ ہے اسلامی ریاست، حقیقی اسلامی ریاست، کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک پیاسا مر گیا تو گریبان عمر کا پکڑا جائے گا، یہ احساس ہے ذمہ داری. اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھر پھر کے وہ دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کیس نظر آیا ہے کہ جہاں پر کوئی بھوک ہے، کسی کے گھر میں افلاس ہے، تو خود جا کر بیت المال سے گندم کی بوری اٹھا کر، آٹے کی بوری اٹھا کر پہنچا رہے ہیں، راتوں کو جا کر یہ کام ہو رہا ہے. اور اپنے گورنروں کا سخت حساب لیا کرتے تھے وہ. یہ ہے اسلامی نظام. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح مصر تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کے آگے جو ہے وہ ڈیڑھی بنا لی. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے یہاں سے بھیجا حضرت بلال کو اور بعض صحابہ کو، غالباً اگر مجھے یاد نہیں ہے تو حضرت بلال ہی تھے، کہ جا کر ڈیوڑی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی رعایا میں سے کوئی اگر اس وقت کے گورنر سے ملنا چاہتا ہے تو درمیان میں ایک حاجب ہے، ایک وہ رک کر پوچھے گا کہ بھائی کون ہے، کیوں آئے ہو، اور کوئی اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے وغیرہ. تو یہ جو ہے اس کے لیے ڈیوڑی بنائی ہے، اس پر بھیجا کہ جا کے ڈیڑھی کو آگ لگاؤ، اور ساتھ کو پیغام دو کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے ان کو اپنا غلام کب سے بنا لیا. یہ ہے وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور ہوا تھا یہ جہاد و قتال کے ذریعے سے، آئندہ بھی ہوگا تو اسی طریقے سے ہوگا. وہ ہے رحمت. اور ایک یہ ہے ہمارے یہ سب مسلمان ماشاءاللہ گدی نشین بھی ہیں جو ذمہ داران ہیں. بہرحال یہ ہے کچھ المیہ کہ جس کی طرف توجہ دلانی تھی اور اعلان میں نے آپ کو کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور ہمارے جو رہنما ہیں ان کو بھی صحیح راستہ دکھائے کہ اس ملک کو واقعتاً ہم ایک صحیح معنی میں نمونے کی اسلامی ریاست بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.